shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheedislam.com.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريقا منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. وما يعلمان ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
صدق الله.
ويتعلمون ما يضرهم.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات.
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة.
اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف آیتیں کھلی کھلی.
ولبئس ما شروا به انفسهم
فما یکفروا بها
لو کانوا یعلمون.
اور نہیں انکار کرتا ان کا
ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة عند الله خير لو كانوا يعلمون.
صدق الله. کیا یہ انکار کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کی حال یہ ہے کہ جب کبھی عہد عہدن انہوں نے معاہدہ کیا، ان دونوں کوئی سا معاہدہ، نبذہ فریق منہم،
اس کے ذریعے درمیان آدم کیا اور اس کی بیوی،
ایک فریق نے ان میں سے،
یعنی دو فرشتے،
بلکہ لا یعلم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے.
شہر کی تعلیم
ولما جاءہم رسول من عند اللہ،
لوگ ان کے پاس آ کر
اور جب پہنچا ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول اللہ کی جانب سے،
سکھانے سے پہلے ہر ایک آدمی کہہ دیتے تھے
مصدق لما معہم،
تو تمہیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے.
جو سچا بتاتا ہے اس چیز کو جو ان کے پاس ہے،
تو تم یہ کام نہ کرو تمہارے کرنے کے
نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک ڈالا ایک فریق نے اہل کتاب میں سے.
اسرائیلی روایتیں ہیں
کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے. کانہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں.
تو کہتے اس تنور میں جا کے پیشاب کرو.
اوپر
پیشاب کر کے
کل من کان عدو کل جبریل میں ذکر کیا گیا تھا
کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
گھڑ سوار
یہودیوں کا ایک وقت آیا تھا،
مطلب اوپر چلا گیا سننے کے، وہ تمہارا ایمان تھا.
اسی گفتگو میں
ایمانیت تمہارے اندر رہا.
عبداللہ ابن سوریہ سواد کے ساتھ ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ جناب کوئی واضح چیز آپ کے پاس ہے نہیں جس پر ہم ایمان لائیں.
کفر کی بات ہے یہ نہ کرو. جادو کا عمل
سچی بات یہ ہے کہ ساتھ معاف
جائز نہیں ہے اور اس کا سیکھنا بھی جائز نہیں ہے.
آپ کی باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہو سکے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن لوگ باز نہیں آتے تھے بلکہ ان سے ایسی چیز
مقصد جان چھڑانا
جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے.
ان کے اس دعوے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا
دونوں پر ان میں سے ایک پر جادو کر دیا,
اس پر اللہ تعالی نے رد فرمایا ہے.
اور جادو کرنے کی وجہ سے
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
وہ ایک دوسرے کی نظر میں مبہوم
البتہ تحقیق
ہو گئے ناپسند
لام اور قد میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ دوسرے سے نفرت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں.
آپس میں لڑائی جھگڑا رہا
یعنی خدا
نتیجہ طلاق
کہ ہم نازل کر چکے ہیں آپ کی طرف آیتیں کھلی کھلی.
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے
کھلی کھلی آیتوں سے مراد
شیطان اپنا تخت پانی
یہ تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں
اور پھر اپنے کارندوں کی حاضریاں لیتا ہے اور ان سے ان کی
کارگزاری یہ ایسے صاف اور واضح ہیں.
جب کوئی آ کے ان سے کہتا ہے
اور ان کا کلام الہی ہونا
تو کہتا ہے کہ ماشی تر
اتنا روشن اور ظاہر ہے اور ان کا معجزہ ہونا
کہتا ہے کہ میں
سب پر عیان ہے
پڑھا رہا یہاں تک
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الحق ہیں اور آپ پر نازل ہونے والا کلام
تو وہ سینے سے لگا دیتے کہتے ہیں ہاں
آیات بینات
کرنے کا کام تو نہیں کیا
یعنی کھلی کھلی صاف صاف روشن آئے تھے.
تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میاں بیوی کے درمیان تکلیف ڈالنے والے شیطان
پہلے گزر چکی ہے قرآن کریم کے موجود ہونے کی
بھی شیطانوں سے بڑھ کر.
اور وہاں عرض کیا تھا کہ ایک ہے دعویٰ اور ایک ہے اس کی دلیل
اور من الجنت والناس
پہلے دعویٰ پیش کیا جاتا ہے پھر اس کی دلیل پیش کی ہے
چونے ٹوٹکے کرتے ہیں
لیکن قرآن کریم
عمل پڑھاتے ہیں وظیفے پڑھواتے ہیں
اپنی حقانیت کا دعویٰ بھی پیش کرتا ہے اور خود ہی دلیل بھی ہے باہر سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں.
کے پاس چوریاں کرتے ہیں اس کی
یعنی ہم سے کہا جائے کہ تم ثابت کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے
اس کی
ثابت کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے
سیاہ رخ
اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں قرآن سامنے رکھے ہوئے خود اس کو دیکھ لو
شادی کے بقول
اس کا معجزہ ہونا
کہ کسی نے شیطان کو دیکھا
اس کا ایسا اسلوب و انداز جو مخلوق سے ہو ہی نہیں سکتا.
اس سے پوچھا کہ
پھر بے شمار صورتیں ہیں معجزہ ہونے کی
تیری شکل
اس اعتبار سے ان کو آیات بینات فرمایا ہے
واضح دلائل لیکن ہم نے تو بہتر
جو قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے من عند اللہ ہونے پر
ان کی شکل میں بنی دیکھی ہیں بہت ہی بندی ہوتی ہے.
اور دوسرے معنی آیا ہے بینات کے وہ معجزات ہو سکتے ہیں جو آن رسول اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے.
میری صورت میں تصویر نہیں ہے
اور جو اس قدر واضح تھے
دشمن کے ہاتھ
کہ ان سے آن رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کھلے طور پر ثابت ہوتی ہے.
آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں
اور یہ
آیات بینات معجزات میں تو نہیں ہے غریب کی جو چاہے نقشہ کھینچ
خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع ہوتی ہے نہ آپ کی ذات عالی بجائے خود معجزہ ہے.
اور کبھی یہ شیطان
آپ کی نظر معجزہ ہے آپ کے کان معجزہ ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں معجزہ ہیں آپ کی قوتیں معجزہ ہیں آپ کی زبان معجزہ ہے
اور خصوصاً ان دونوں کی مائیں
اور علاوہ اس کے پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں. اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے
نقصان کر دیتے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھنے والوں پر چھپا نہیں رہ سکتا تھا,
ان کا پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ,
اون سیکھ لیتے تھے ان دونوں خدمتوں سے شکایت کرتے ہیں
کہ تفریق ڈال دیں اس کے درے میں,
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی ہیں,
اس کو بطور خاص
شجر و حجر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی تصدیق کرتے ہیں,
وَمَا هُمْ بِغَازِينَ,
کنکریاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہیں,
اور وہ
کوئی ایک نہیں
نقصان پہنچانے والے نہیں جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی, مگر اللہ کے
فضل حکیم الامت قدس روح کی تصنیف ہے.
مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے
نشستی
عمل نہ چلنے دے,
پھر ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم,
اور اگر چاہے
اس میں
تو چلے ہوئے جادو کا توڑ کر دے.
معجزات کے بیان میں حضرت نے لکھا ہے
جو عالمی اسرار نے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات
اور جادو کا اثر ان دونوں کے درمیان میں
سب نوع مخلوق میں ظاہر ہو گئے,
ہر
نوع مخلوق
اسرار
ہر قسم کی مخلوق
تو مشیت کے ساتھ ہیں.
shahideislam.com
آسمان کی چیزوں میں بھی, زمین کی چیزوں میں بھی, فضا کی چیزوں میں بھی, پھر
اسباب مؤثر ہو جاتے ہیں,
بر میں بھی, بحر میں بھی, حیوانات میں بھی, نباتات میں بھی, جمادات میں,
یہ جادوگر اور جادوگروں کا عمل
آیات میں بھی
اللہ تعالیٰ کے قبضہ ہم نے آج سے باہر ہو گیا ہے,
کھلی کھلی
اللہ تعالیٰ
آیت نہیں ہے, نشانیاں دلائل
اس کے مطابق
نازل فرمائے ہیں,
اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا دے,
ان کو دیکھ کر
فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو نقصان
نہیں, اللہ تعالیٰ نے ادنا بھی ادنا عقل بھی عطا فرمائی
پہنچا سکتے, مگر اللہ
وہ اس یقین کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ نے دیے پر حق,
جیسے کہ کوئی کسی کو قتل کرتا تو یہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے,
تکوینی حکم ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور یہ لوگ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی ہے اور جو ان کو نفع نہیں دیتی. اللہ اکبر. اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم کی دو قسمیں ہیں, علم نافع اور علم غیر نافع. عقل مند کو علم نافع سیکھنا چاہیے, نفع دینے والا علم, اور جو علم کے نافع نہ ہو وہ نہیں سیکھنا چاہیے. مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے, اللہ منی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يقصر ومن دعوت لا يستجاب لها, یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے, اور ایسے دل سے جس کے اندر عاجزی اور خشوع نہ ہو, اور ایسی دعا سے جس کو قبول نہ کیا جائے. تو علم جو نفع نہ دے وہ حاصل کرنے کے قابل نہیں. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کون سے علوم نافع ہیں جن کو سیکھنا چاہیے, اور کون سے علوم ضارہ یعنی نقصان دینے والے علم ہیں جن سے آدمی کو بچنا چاہیے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تو وہ تمام علوم جن میں مشغول ہو کر آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور اللہ سے دور ہو جائے وہ مضر, باقی دوسرے علوم مباح ہیں جن میں چیز حد ذاتی کوئی برائی نہیں, اور اپنی معاش کے لیے ان کو اختیار کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے جائز ہیں, شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرنے والے نہ ہوں. اگر آدمی کو اپنے دین سے غافل کرنے کر دیں تو وہ علوم علوم زاردہ بن جاتے ہیں. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. جیسے جادو کا علم ہے, لوگ سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے شروع سے, اور جادوگر کے منہ پر ایسی لعنت برستی ہے کہ خدا کی پناہ. اس کی شکل مسخ ہو جاتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ مِنْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور البتہ تحقیق یہ لوگ جان چکے ہیں, یعنی یہودی, کہ جو شخص اس کو خرید لے, یعنی اس علم کو حاصل کر لے, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جادو کے علم سیکھنے والا, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, آخرت سے محروم. ان کو یقین ہے, معلوم ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور البتہ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے انہوں نے اپنی جانوں کو. فروخت کر دیا ہے یعنی اس میں اپنی جانوں کو لگا دیا, ساری زندگی اس میں کھپا دی. بہت ہی بری چیز. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مولانا احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, صاحبان الہند مولانا احمد سعید دہلوی فرماتے ہیں, ایک طالب علم دیوبند میں پڑھتا تھا, ادھر کا تھا, افغانستان کی طرف کا, مر گیا. اس کے گھر والوں کو خط دیکھا, خط بڑے دیر دیر سے آتے, خصوصاً افغانستان میں. اس کے والدین 6 مہینے کے بعد اس کے عزیز و اقارب والد آئے, تو وہ بزد ہوئے کہ ہم تو اس کی لاش اپنے ملک میں لے جائیں گے. ان سے کہا کہ بھائی جائز نہیں ہے حرمت بے حرمتی کرنا میت کی, نبش حرام ہے. ایک دفعہ دفن کرنے کے بعد پھر قبر کو اکھاڑنا حرام ہے. لیکن پٹھان بابے نہیں مانے, قبر اکھاڑ دی. اکھاڑی تو میت صحیح سالم, کفن صحیح سالم, میت کے اعضاء بالکل صحیح سالم. اس کو بند کیا دوبارہ اور وہاں لے گئے. اب دیکھو کتنے دن لگے ہوں گے دیوبند سے وہاں تک جانے میں بھی. اس وقت کو ایسے راستے نہیں تھے, پرانے زمانے کی بات ہے. بجائے اس کے کہ میت سڑے, اس سے خوشبو آ رہی تھی. اور جب سرحد پر پہنچی, میت پہنچی, تو ان کو شبہ ہوا کہ یہ کوئی خوشبو یا کستوری اسمگلنگ کر رہے ہیں. انہوں نے تابوت کو کھولا. وہ کسٹم والوں کو شبہ ہوا کہ یہ کوئی لے جا رہے ہیں چیز. اتنی خوشبو اس سے مہک رہی تھی کہ ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ میت کا تابوت ہے. اور بجائے اس کے ایک ساتھ فرماتے ہیں کہ اسی دن ایک لاش آئی وہاں سے برطانیہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے, لا کے رکھ دی تو اس کے وارث بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے بدبو کی وجہ سے.
shaheed-e-islam.com
یہ علم ناتے ہے اور یہ علم غار, یہ نفع دینے والا علم ہے اور یہ نقصان دینے والا علم, جس میں انہوں نے ساری زندگی کھپا دی. اس کی شکایت فرمانے والا بے سما شغل بھی انفسہم, البتہ بہت ہی بری چیز ہے کہ بیچ ڈالی انہوں نے اپنی جانیں اس کے بدلے میں, پوری زندگی اس میں لگا دی اس علم میں, حاصل کچھ بھی نہیں. لو کانوا یعلمون, کاش کہ ان لوگوں کو علم ہوتا. اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اوپر تو فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِيمُ, یہ لوگ جانتے ہیں, اور آخر میں چل کے فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. تو جانتے بھی ہیں نہیں بھی جانتے, کیا مطلب؟ اوپر فرمانے وَلَقَدْ عَلِيمُ کہ یہ لوگ جان چکے ہیں, لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق, کہ جو اس علم کو خریدے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور آخر میں فرماتے ہیں لوگ انو یعلم, کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. جواب اس کا یہ ہے کہ ایک ہے علم دماغ کا صرف جان لینا, اور ایک ہے دل میں اتر جانا. علم جب تک دماغ تک رہتا ہے یا زبان تک رہتا ہے تو وہ علم نافع نہیں, اور جب دل میں اتر جاتا ہے تو پھر یہ آدمی کو عمل پر آمادہ کرتا ہے, اس کے آدمی کے دل میں خشیت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. صرف معلومات کا نام علم نہیں ہے. تو یہ جو اوپر ذکر کیا تھا یہ تو وہ تھی جس کے ان کی معلومات ہیں, لیکن جس علم کو علم کہنا چاہیے اور جو دل کے اندر اترا وہ نہیں. کاش کہ ان کو وہ علم ہو جاتا جو دل میں اتر جائے اور جو گناہوں سے ان کو روک. فرماتے ولو انہم آمنوا واتقوا, اور اگر یہ لوگ یعنی یہودی جن کا تذکرہ اوپر سے چلا رہا ہے کہ یہ جادو کی پیروی کر رہے ہیں بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے, بجائے قرآن کی پیروی کے یہ جادو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور اگر کاش کہ وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, تو البتہ وہ ثواب جو اللہ کے جانب سے ملنے والا تھا وہ بہتر تھا, اس کا اجر ملنے والا بہتر تھا. لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ جانتے ہو. اس طویل آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے جادو کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. اب دو باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں, مختصر سے ذکر کر دیتا ہوں. ایک یہ کہ جادو کی حقیقت کیا ہے. معتزلہ اور عقلیت پسند لوگوں نے تو یہ کہا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں, ایسی نظر بندی ہے, چشم بندی ہے, جیسے وہ مداری تماشا دکھایا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن محققین کہتے ہیں کہ جادو برحق, صرف نظر بندی نہیں, جادو کے ذریعے انقلاب حقائق بھی ہو سکتا ہے, یعنی آدمی کا گدا اور گدے کا آدمی بن جائے, بنا دیا جائے, بیمار کر دیا جائے کسی کو, اور دوسری بہت سی چیزیں جادو کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں. اور جادو نام ہے اسباب خفیہ کو اختیار کرنے کا کسی چیز کے لیے. ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور ایک پوشیدہ اسباب ہوتے ہیں. پوشیدہ اسباب کے اختیار کرنے کا نام جادو ہے, جس میں کبھی جنات سے مدد لی جاتی ہے, کبھی اروائے خبیثہ سے مدد دی جاتی ہے, کبھی کفر اور شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے, کبھی کوئی عمل کیا جاتا ہے اس قسم کی. امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں اور صاحب عزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں جادو کی 8 قسمیں لکھی ہیں. ہمیں سر مارنی ہے, کیا کرنی ہے معلوم کر کے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم اور مخلوق سے تعلق ختم. جتنا پکا پہ ایمان ہوگا اتنا بڑا جادوگر ہوگا, اور جتنا بڑا جادوگر ہوگا اتنا پکا بے ایمان ہوگا. ایماندار آدمی جادو کر ہی نہیں سکتا, اور جو کرتے ہیں یا کراتے ہیں ان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. یہ تو اس کا اس کی حقیقت کے بارے میں. مسئلہ کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جادو کفر ہے, فلا تکفر, جیسا کہ قرآن کریم میں آیا. جادو کرنا کرانا کفر ہے, سیکھنا سکھانا کفر ہے. سیدھا ہی عام علماء نے کہا ہے کہ اس کی بعض چیزیں کفر ہیں, بعض چیزیں کفر نہیں ہیں, لیکن اس کا عمل کا کرنا یہ کفر کی بات ہے. اگر وہ مشتمل ہو کفر اور شرک کے الفاظ پر پھر تو کفر ہے, ورنہ گناہ ہے. اگر اس سے جادو کے ذریعے کوئی شخص مر جائے تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصاص ہے. ہمارے حضرت امام فرماتے ہیں قصاص نہیں ہے, بلکہ یہ جو دہشت گرد یا ڈاکو ہوتے ہیں ان کی سزا قرآن کریم نے فرمایا سولی دی جائے, اس کی سزا سولی. کسی طرح اگر کسی مسلمان کو کوئی اور نقصان جادو کے ذریعے پہنچے تو اس کا تاوان بھی لازم ہے. یا کسی غیر مسلم کو پہنچے, اسلامی مملکت کے شہری کو نقصان پہنچے, اس کا تاوان اس کے ذمے آئے گا. حضرت امام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جادوگر کا مرد ہو یا عورت ہو, اس کی سزا پھانسی سولی. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا قتل, مرتد کی طرح. ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ جادوگر ہے تو حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے, جیسے مرتد زندگی کی توبہ نہیں, زندگی کی توبہ نہیں, مرتد کی توبہ ہے. البتہ اگر کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ میں جادو کیا کرتا تھا اب میں نے توبہ کر لی ہے تو البتہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی, اس کی بات کرتے ہیں. اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جادوگر توبہ کرنا چاہے تو ہم اس کی توبہ قبول کریں گے, یعنی اس کی جان بخشی کریں گے. توبہ قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے, توبہ قبول کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہیں. سبحانک اللہ.
شہید اسلام ڈاٹ کام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله. يا أيها الذين آمنوا, أي إيمان والو, لا تقولوا راعنا, نہ کہو راعنا کا لفظ, وقول انظرنا اور کہو انظرنا, واسمعوا اور خوب سنو, وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا, نہیں چاہتے کافر لوگ, من اہل کتاب, اہل کتاب میں سے, ولل مشرکین اور نہ مشرک, أن ينزل عليكم من خير من ربكم, کہ نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی جانب سے. والله يختص برحمته من يشاء, اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے. والله ذو الفضل العظيم, اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے. پہلی آیت شریفہ میں حکم دیا گیا ہے اہل ایمان کو کہ وہ راعنا کا لفظ نہ کہیں, انظرنا کا لفظ کہیں. راعنا کے معنی ہماری رعایت فرمائیے, اور انظرنا کے بھی معنی یہی ہے کہ ہم پر شفقت فرمائیے. یہودی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو راعنا کا لفظ کہتے تھے, اس کے ظاہری معنی تو اچھے تھے, یعنی ہماری رعایت فرمائیے, مطلب یہ کہ ہمیں سننے کا موقع دیجیے اور جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہم ذرا سمجھ لیں. لیکن ان کی لغت میں اور ان کی زبان میں اس کے معنی برے تھے, گالی کے تھے, نعوذ باللہ, اور وہ در پردہ اسی معنی کا قصد کرتے تھے. ان کو دیکھتے ہوئے مسلمان بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی لفظ بولنے لگے. اب ان کا قصد تو اچھے معنی ہی کا تھا, برے معنی تو ان کے ذہن میں تھے ہی نہیں. یہودی لوگ آپس میں ہنسا کرتے تھے کہ ہم نے ان کو اچھا احمق بنایا ہے. ایک لفظ ہم نے ایسا جاری کر دیا جس کو یہ خود بھی استعمال کرتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس کی ممانعت فرمائی کہ راعنا کا لفظ نہ کرو, کہا کرو, بلکہ اس معنی میں دوسرا لفظ ہے انظرنا, ہمارے حال پر شفقت فرمائیے. اس کے معنی بھی یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے. حضرت سعد بن عبادہ سید الانصار رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے کہیں سن لیا یہودیوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے, تو انہوں نے فرمایا کہ آئندہ اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ لفظ استعمال کرو گے تو گردن اڑا دوں گا. وہ کہنے لگے کہ تم لوگ خود استعمال کرتے ہو, ہمیں روکتے ہو. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہودیوں سے اپنی گفتگو ذکر فرمائی. اس سے پہلے یہ آیت شریفہ نازل ہو چکی تھی, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. قرآن کریم میں 88 جگہ یا ایہا الذین آمنوا فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صاحب ایمان کا خطاب دیا اور اس عنوان سے ان کو پکارا ہے. اس سے ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قدر و منزلت معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارتے ہیں, اور جو لوگ ان کو صاحب ایمان نہیں سمجھتے ان کو اللہ میاں سے اختلاف ہوگا اس مسئلے میں. اور یہاں دو چیزیں اور بھی دیکھنے کی ہیں, ایک یہ کہ ہماری نظر تو صرف ظاہر پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر ظاہر اور باطن دونوں پر ہے. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے کسی کے سمجھنے میں, اللہ تعالیٰ اس غلطی سے پاک اور منزہ ہیں, مبرہ ہیں. تو جب حق تعالی شانہ ان حضرات کو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب دے کر پکارتے ہیں تو ان کا ظاہر اور باطن کے اعتبار سے صاحب ایمان ہونا معلوم ہو جاتا ہے. صرف ظاہری مومن نہیں تھے بلکہ اندر سے بھی مومن تھے. اس لیے کہ مخلوق کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی